لفظ خلافت کے سلسلے میں یہ بات بتائی گئی تھی کہ اللہ تعالی کس کس قسم کی خلافت سے انسانوں کو نوازتا ہے اور خلافت صغریٰ اور خلافت کبریٰ کیا ہے، اور اللہ تعالی نے اس انسان کو زمین میں اپنا خلیفہ کس مقصد کے تحت اور کس وجہ اور کس لیے اس انسان کو اللہ نے خلافت سے نوازا اور اسے دنیا میں بھیجا۔ اور خلافت ہی کے ضمن میں گفتگو کرتے ہوئے ملوکیت کی طرف بھی بعض اشارے کیے گئے تھے، اور یہ بتایا گیا تھا کہ ملوکیت یعنی بادشاہت اسلام میں ناجائز نہیں ہے، اور یہ جو پروپیگنڈے کی کثرت کی وجہ سے اور کم علمی کی وجہ سے اکثریت لوگوں کی یہ سمجھنے لگی ہے کہ اسلام میں بادشاہت نہیں ہے، تو یہ تصور قرآن اور حدیث کی روشنی میں غلط ہے، اور قرآن اور حدیث میں اس بات کی گنجائش موجود ہے کہ باپ کے بعد بیٹا خلیفہ یا بادشاہ بن سکتا ہے، بشرطے کہ یہ دونوں صالح ہوں، متقی ہوں، اور اللہ کی شریعت اور قانون کو اس کی زمین پر رہنے والے بندوں پر نافذ کرنے کی اہلیت رکھتے ہوں اور اس کو نافذ بھی کرتے ہوں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 243 سے 252 تک کا اگر ہم مطالعہ کریں، جو کہ دوسرے سپارے کے آخری دو رکوع ہیں، ان کا آغاز ہوا ہے الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وہم الوف حذر الموت فقال لهم اللہ موتوا ثم احیاہم۔ یہاں سے آغاز ہوا آیت نمبر 243 سے، اور ان دو رکوع میں طالوت اور جالوت کا اور داؤد علیہ السلام کا قصہ مذکور ہے، اور وہاں پر ہمیں آیت نمبر 251 میں یہ بات ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو بادشاہت اور حکمت سے نوازا۔ وَآتَيْنَاهُ، جس طرح اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے اسے یعنی داؤد علیہ السلام کو ملک دیا یعنی بادشاہت دی اور حکمت سے نوازا۔ وَآتَاهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ، تو یہاں پر اللہ تعالی نے یہ ارشاد فرمایا کہ ہم نے اسے بادشاہت سے نوازا، اور انہی آیات میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس وقت کا نبی اپنی قوم سے یہ کہتا ہے کہ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا، طالوت کو اللہ تعالی نے تمہارے لیے بادشاہ بنا کر بھیجا، اور اسے بادشاہ بنا کر تمہاری طرف اللہ تعالی نے مبعوث کیا، کیونکہ اس وقت جو اس قوم کے حالات تھے اور دشمن سے اس قوم کا مقابلہ تھا، انہوں نے یہ چاہا کہ کوئی زبردست اور طاقتور ہستی آ کر ان کی مدد کرے۔ تو آیت نمبر 247 کا آغاز ہوا ہے وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا، ان کے نبی نے ان سے کہا کہ اللہ تعالی نے تمہاری مدد کے لیے اور تمہاری نجات کے لیے طالوت کو بادشاہت سے نوازا اور اسے تمہارے پاس بھیجا تاکہ وہ تمہاری مدد کرے اور دشمنوں سے وہ لڑے تمہارا ساتھ دیتے ہوئے، اور تمہاری طرف سے وہ دشمنوں کے ساتھ وہ جہاد کرے اور ان کا مقابلہ کرے۔ اور اسی بادشاہت کا ذکر ہمیں سورہ المائدہ کی آیت نمبر 20 میں ملتا ہے، وہاں موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل سے یہ کہتے ہیں کہ تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرو جو نعمتیں اللہ نے تم پر کی ہیں۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ، یہاں سے آغاز ہوا آیت نمبر 20 سورہ مائدہ کی چھٹا سپارہ ہے، تو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنی جو نعمتیں جن سے بنی اسرائیل کو نوازا اور جن نعمتوں کا ذکر اللہ کا نبی موسیٰ علیہ السلام کر رہا ہے اور جتا رہا ہے اور جتلا رہا ہے اپنی قوم سے یہ کہہ کے دیکھو تم پہ اللہ نے کتنے انعامات کیے، فلاں انعام کیا، فلاں مہربانی کی، تو اسی ضمن میں ارشاد فرمایا کہ وجعلکم ملوکا, وہ انعامات جو اللہ کی طرف سے تم پر ہوئے ان میں ایک یہ بھی تھا کہ اللہ تعالی نے تمہیں میں سے بعض لوگوں کو بادشاہ بنایا. تو اس آیت میں یہ بتایا کہ بادشاہت کو اور ملوکیت کو اللہ تعالی نے اپنی نعمتوں میں سے ایک نعمت کے طور پہ گنوایا ہے اور جتلایا ہے. اسی طریقے سے سلیمان علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام, ان دونوں کا ذکر بھی قرآن میں مختلف مقامات پہ ہمیں ملتا ہے, اور یہ دونوں بادشاہ تھے, اور بادشاہت ان کی اس طریقے پہ تھی کہ وراثت سے ایک سے دوسرے کو بادشاہت ملی. اس طریقے میں یہ بادشاہت کا عام تصور ہمارے ذہنوں میں ہے کہ ایک کے بعد دوسرا یا باپ کے بعد بیٹا بادشاہ بنتا ہے. تو سورہ النمل کی آیت نمبر 16 میں ارشاد فرمایا, وارث سلیمان و داؤد, اور ہم نے سلیمان کو اور سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کو وارث بنایا گیا. کس کا؟ داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کا. تو سورہ النمل کی اس 16 آیت نے یہ بتایا کہ سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام یہ وارث بنے داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کے. وَوَارِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ, تو یہ قرآن پاک کی وہ آیات تھیں جن سے یہ ثابت ہوا کہ بادشاہت بذات خود اتنی بری چیز نہیں ہے, وہ ایک نظام ہے جس نظام سے اللہ تعالی نے اپنے ان بندوں کو نوازا ہے. اگر یہ بادشاہت ان شرطوں کے مطابق ہو جو شرطیں شریعت نے رکھی ہے اور قرآن و سنت نے رکھی ہے, تب تو یہ بادشاہت جائز ہے, اور اگر وہ شرطیں اس بادشاہت میں نہ پائی جاتی ہوں تو جس طریقے پہ ہر وہ نظام جو نظام قرآن و سنت سے ٹکراتا ہو تو وہ نظام خلاف شرع کہلاتا ہے اور وہ مسلمانوں کے لیے قابل قبول نہیں ہوتا. اسی طریقے پہ اگر کہیں کوئی ایسی بادشاہت ہے جو خلاف اسلام ہے تو ظاہر ہے کہ وہ بادشاہت خلاف اسلام ہے. لیکن جہاں اس بات پر بیعت ہوتی ہو امیر البلاد کی اور خلیفہ مسلمین کی کہ نبایعک علی بیعت اللہ و رسولہ, ہم اللہ اور اس کے رسول کی بیعت پر آپ کی بیعت کرتے ہیں, جہاں یہ بات ہو کہ نبایعک علی بیعت اللہ و رسولہ, ہم اللہ اور اس کے رسول کی بیعت پہ آپ کی بیعت کرتے ہیں, یعنی وہ طریقہ جو خلفاء کے دور میں موجود تھا ابو بکر اور عمر اور عثمان اور علی رضی اللہ عنہم اجمعین, اس طریقے کا اگر معاملہ ہو تو باپ کے بعد بیٹا اور اس کے بعد پوتا اور پورا خاندان اس طریقے پہ بادشاہت میں حصہ لے سکتا ہے, اور یہ خلاف شرع نہیں ہے. اور پھر ہم دیکھتے ہیں جس کی طرف گزشتہ درس میں بھی آپ حضرات کو بتایا گیا تھا کہ بادشاہوں کی جب تاریخ ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ کتنے وہ بادشاہ ہیں جنہوں نے اسلام کو پھیلایا اور جو متقی تھے اور پرہیزگار تھے. تابعین کے دور میں جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں بنو امیہ میں عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ جیسا عادل اور منصف اور صالح اور متقی اور تہجد گزار بادشاہ ملتا ہے, اور اسی طریقے کے اس کے بعد جو سلسلہ چلا ہے المعتصم باللہ یا ہارون الرشید یا سلطان نور الدین زنگی اور صلاح الدین ایوبی جس نے بیت المقدس کو فتح کیا, اور اس کے بعد پھر ہندوستان کے اندر بھی ایسے مسلمان حکمران بادشاہ کی صورت میں اور بادشاہوں کی شکل میں گزرے ہیں کہ جو متقی اور صالح تھے, جن میں ایک عالمگیر تھا اور دوسرے سلطان ٹیپو تھے رحمت اللہ علیہما, اور سلطان محمود غزنوی یہ بھی ان بادشاہوں میں سے تھے کہ جنہوں نے اسلام کو پھیلایا, قطع نظر دوسروں سے کہ جنہوں نے ساری زندگی گناہوں میں اور بد کرداریوں میں گزاری, ان کے مقابلے میں یہ چند وہ لوگ تھے کہ جو صالح تھے اور متقی تھے. اور پھر اس جزیرہ عرب میں جب شرک و بدعت کا زور تھا تو اس زمانے میں جس زمانے میں ہر طرف گمراہی اور تاریکی پھیل چکی تھی, اللہ تعالیٰ نے یہاں توحید اور سنت کے نور کو پھیلایا, اور محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ تعالی انہوں نے محمد بن سعود رحمت اللہ علیہ کے ساتھ مل کر یہاں پر اس سرزمین پر پہلی اسلامی خلافت کو قائم کیا, جو بعد میں کئی بار ٹوٹی اور آخر میں اسے ملک عبد العزیز رحمہ اللہ نے اس کو جمع کیا. تو خلافت سے ہماری گفتگو کا آغاز ہوا تھا, اور ہم نے یہ سمجھا تھا کہ خلافت کی دو قسمیں ہیں, رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کے انتقال کے بعد مسلمانوں نے اور صحابہ رضی اللہ عنہم نے متفقہ طور پہ جس حسنی کو اپنا خلیفہ چنا، جو کہ ایک طرف تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین تھے اور دوسری طرف وہ مسلمانوں کے امیر المومنین تھے، وہ سیدنا ابو بکر الصدیق رضی اللہ عنہ تھے. 2 سال 3 مہینے اور 10 دن تک تقریباً آپ کی خلافت رہی ہے، اور آپ کی خلافت یہ متفق علیہ مسئلہ ہے کہ پوری امت نے اس دور میں آپ کی خلافت پر اتفاق اور اتحاد کر لیا تھا، اور تمام صحابہ رضی اللہ عنہم نے آپ کی بیعت کر لی تھی. آپ کی جو خلافت ہے جس کا نمبر نبوت کے فوراً بعد آتا ہے، تو اس کا جو ثبوت اور اس کی جو دلیل ہے وہ قرآن میں بھی موجود ہے اور احادیث صحیحہ میں بھی. ابو بکر رضی اللہ عنہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جانشین ہونا اور آپ کے بعد خلیفہ بننا یہ ثابت ہے. قرآن میں سورہ نساء کی آیت نمبر 69 میں اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ 4 قسم کے وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا، 4 گروہ ہیں. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ. تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے صداقت کا اور صدیقیت، اس کا نمبر نبوت کے بعد بیان کیا. اس سے یہ استدلال کیا گیا ہے کہ نبوت کے بعد نمبر صداقت کا ہے، اور ابو بکر رضی اللہ عنہ وہ صدیق اکبر تھے. اور احادیث سے جو دلیل ہمارے پاس ہے وہ متفق علیہ حدیث ہے، جس کو اس سے پہلے کئی مرتبہ ہم نے پڑھا ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے اور صحیح بخاری میں بھی ہے، کہ اما امرأة اتت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فأمرها ان ترجع قالت ارأیت ان جئت ولم اجدک کأنها تقول الموت، قال صلی اللہ علیہ وسلم ان لم تجدینی فأتی ابا بکر. ایک عورت صحابیہ رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کچھ باتیں آپ کی خدمت میں پیش کی اور کچھ سوالات آپ سے کرنے چاہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم کل آنا. اس عورت نے یہ عرض کیا کہ کل اگر میں آؤں اور آپ کو نہ پاؤں تو اللہ تقول الموت، گویا کہ مجھے کہنا چاہتی تھی کہ اگر میں کل آؤں اور آپ کو نہ پاؤں، آپ کا انتقال ہو چکا ہوں اور آپ پہ موت طاری ہو چکی ہو، تو اس صورت میں کس کے پاس جاؤں. تو اس متفق علیہ حدیث نے ہمیں یہ بتایا کہ صحابہ کا عقیدہ یہ ہرگز نہیں تھا جو اس دور میں بہت سارے لوگوں کا ہے، کہ بزرگ مرنے کے بعد بھی سنتے ہیں اور ان کا جو سلسلہ ہے مریضوں کے ساتھ لاسلکی وہ مرنے کے بعد بھی قائم رہتا ہے، اور مریض جب بھی چاہے اپنی پیر سے وہ اپنا رشتہ دوبارہ جوڑ لیتا ہے. اور بعض لوگوں نے اس سلسلے میں روحانی سلسلوں کا ذکر بھی کیا ہے کہ روحانی طور پہ ہم اپنے پیر و مرشد سے یا کسی بھی صحابی یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم مل سکتے ہیں. وہی بات ہوئی کہ دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن چھکائی دیکھ لی. جب بھی ان کا جی چاہتا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلوا بھی لیتے ہیں کہ وہ موجود ہے اس محفل میں، اس لیے کھڑے ہو کے صلاۃ و سلام پڑھو، اور جب جی چاہتا ہے تو خود بھی جا کے ان سے مل کے آ جاتے ہیں. لیکن یہ صحابیہ ہے، یہ مدینے میں رہتی ہے اور اس شہر میں رہتی ہے اور بہت قریب میں رہتی ہے، لیکن اس کے باوجود یہ عرض کرتی ہے کہ کل کو اگر میں آؤں اور آپ کا انتقال ہو چکا ہو تو پھر میں کس کے پاس جاؤں. تو اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جواب یہ دیتا ہے کہ کل اگر تم مجھے نہ پاؤ تو پھر ابو بکر کے پاس جانا اور اس کے سامنے اپنے مسائل کو پیش کرنا. تو اس متفق علیہ حدیث سے استدلال کیا گیا ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا جانشین وہ ابو بکر تھے، اور جس کا اعلان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ہی کر دیا تھا. اس کے بعد ایک اور حدیث ہے جو صحیح مسلم میں ہے، کتاب فضائل الصحابہ اور باب من فضائل ابی بکر میں ہے. اس حدیث میں ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا یہ کہتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا اپنے آخری مرض میں اور مرض الموت میں جس بیماری میں آپ کا انتقال ہوا اس بیماری میں ارشاد فرمایا کہ یا عائشہ ادعی لی اباکی و اخاکی حتی اکتب کتابا فانی اخاف ان یتمنا متمن ویقول قائل انا اولا ویأبی اللہ والمؤمنون الا ابا بکر. کہ اے عائشہ اپنے والد اور اپنے بھائی دونوں کو بلاؤ, میں چاہتا ہوں کہ اکتب کتابا, ایک لکھی ہوئی کوئی بات اور اعلان اور وصیت میں لکھ کے چلا جاؤں. فانی اخاف ان یتمنا متمن ویقول قائل, مجھے اس بات کا ڈر اور اندیشہ ہے کہ خلافت کی امید رکھنے والے بہت سارے لوگ یہ امید نہ کر بیٹھے ہوں کہ وہ خلیفہ بنیں گے, اور بہت سارے لوگ خلافت کے معاملے میں کچھ باتیں بھی کریں گے, مجھے اس بات کا ڈر اور اندیشہ ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ مجھے یہ بھی یقین ہے کہ اللہ اور ایمان والے سوائے ابوبکر کے کسی اور کو نبی کا خلیفہ اور جانشین ماننے پہ تیار نہیں ہوں گے. وَيَأْبَى اللَّهُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَّا أَبَا بَكْرَ, اللہ اور ایمان والے ابوبکر کے سوا کسی اور کو خلیفہ اور جانشین ماننے پہ ہرگز تیار نہیں ہوں گے. اس لیے میں چاہتا ہوں کہ میں وصیت کر کے چلا جاؤں. اس صحیح مسلم کی حدیث میں بھی ابو بکر رضی اللہ عنہ کا خلیفہ بلا فصل اور خلیفہ اول اور جانشین رسول صلی اللہ علیہ وسلم مولا ان احادیث سے اور ان قرآن آیت سے, سورہ نساء کی آیت نمبر 69 اور اس کے بعد متفق علیہ حدیث اور اس کے بعد صحیح مسلم کی یہ حدیث ان سے یہ ثابت ہوا. اور پھر جس طریقے پہ کہ کتب احادیث میں یہ بات موجود ہے کہ آخری ایام میں رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام جب بیماری کی شدت کی بنا پہ اپنے حجر مبارک سے مسجد میں آنے سے آپ قاصر تھے, تو ان ایام میں کئی نمازیں ابو بکر رضی اللہ عنہ نے پوری امت کو یعنی صحابہ کو پڑھائی. تقریباً 17 نمازیں بنتی ہیں جو ابو بکر نے رضی اللہ عنہ نے امت کو پڑھائی, اور سب نے مل کر ابو بکر کے پیچھے نماز پڑھی, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلے پہ آپ کی زندگی میں یہ پہلے شخص ہیں جن کو کھڑا کیا گیا اور جن کی امامت میں سب نے نماز پڑھی. تو یہ وہ واقعات ہیں جو بتاتے ہیں کہ یقیناً جانشین پیغمبر اور خلیفہ اول اور خلیفہ بلا فصل اور تمام مخلوق میں سب سے افضل, تمام صحابہ میں سب سے افضل, اور نبیوں کے بعد جو انسانی برادری ہے ان میں سب سے افضل, اور پھر صحابہ میں سب سے افضل, عشرہ مبشرہ میں سب سے افضل, اور پھر چاروں خلفاء میں سب سے افضل وہ ہے ابو بکر الصدیق رضی اللہ عنہ. آپ کے بعد خلافت عمر رضی اللہ عنہ کو ملی, اور اس کی وصیت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے خود کر دی تھی. یہاں پھر وہ بات آتی ہے کہ اگر اپنے بعد کسی کو جانشین مقرر کرنا اور خلیفہ بنانا اگر یہ ڈکٹیٹرشپ ہے اور یہ جبر ہے اور یہ حریت اور آزادی کے خلاف ہے اور آزادی فکر پہ اس سے ضرب پڑتی ہے, اس طریقے پہ بعض بیوقوفوں کا خیال ہے, تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اپنی زندگی میں انتقال سے قبل ارشاد فرمایا کہ میرے بعد, صحابہ سے کہا کہ میرے بعد عمر کی بیعت کرنا اور میرے بعد یہ تمہارا خلیفہ بنے گا. تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عمر رضی اللہ عنہ کو اپنا جانشین مقرر کیا, اور عمر رضی اللہ عنہ نے پھر شہادت سے قبل صحابہ رضی اللہ عنہ کی ایک مجلس بنائی جو 6 یا 8 یا 7 صحابہ پہ مشتمل تھی. انہوں نے اتفاق کے ساتھ عثمان رضی اللہ عنہ کا انتخاب کیا اور آپ خلیفہ ہوئے, اور عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ یہ مسلمانوں کے خلیفہ بنے, اور انہوں نے اپنی خلافت میں, علی رضی اللہ عنہ نے اپنی خلافت میں اپنے انتقال سے قبل اپنے زندگی بھی میں جب آپ زخمی ہوئے, آپ پہ حملہ ہوا وہ اپنے بڑے بیٹے حسن رضی اللہ عنہ کو ولی عہد اور اپنا خلیفہ مقرر کیا. یہاں پھر وہ بات آتی ہے کہ اگر باپ کے بعد بیٹا خلیفہ نہیں بن سکتا, اور اگر یہ زیادتی ہے کہ باپ اپنے بعد اپنے بیٹے کو بادشاہ یا خلیفہ بنا کر جائے, تو اس کا آغاز سیدنا معاویہ نے نہیں کیا بلکہ اس کا آغاز سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے کیا تھا, اور انہوں نے اپنی زندگی میں اپنے بیٹے کو خلیفہ بنا دیا تھا. جبکہ اس وقت عالم یہ تھا کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی خلافت صرف کوفے کے گرد و نواح تک محدود ہو کر رہ گئی تھی, سمٹ کے رہ گئی تھی, اور باقی جتنا یہ سرزمین عرب اور سرزمین حجاز کا علاقہ ہے یہ سارے کا سارا سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کو اپنا خلیفہ تسلیم کرتا تھا. اس کے باوجود سیدنا علی رضی اللہ عنہ چونکہ خلیفہ راشد اور خلیفہ رابع تھے, اس لیے انہوں نے اپنی زندگی میں انتقال سے قبل اپنے بڑے بیٹے کو اپنا خلیفہ بنایا. تو گویا کہ بادشاہت کا آغاز سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نے نہیں کیا بلکہ ان سے پہلے ہو چکا تھا. اور بادشاہ چونکہ اسلام میں جائز ہے اور بلکہ ضروری ہے کہ اگر بادشاہ یہ دیکھے کہ میری رعایا میں اور میرے ارد گرد جو لوگ ہیں ان میں سب سے زیادہ معتبر اور مناسب اس ملک کے لیے میرا بیٹا ہے, تو اس صورت میں اگر وہ اپنے بیٹے کو اپنا خلیفہ نہیں بنائے گا تو اللہ کے سامنے جواب نہیں ہوگی. اسی وجہ سے سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے اس بات کو محسوس کر لیا تھا, اور وہ یہ جانتے تھے کہ میرا یہ بیٹا یہ اس قابل ہے کہ یہ مسلمانوں کا خلیفہ بنے. انہوں نے اپنے اس اشتہار کی بنا پر اپنے بیٹے کو اپنا خلیفہ بنایا رضی اللہ عنہم اجمعین. حسن رضی اللہ عنہ 6 مہینے تک مسلمانوں کے خلیفہ بنے رہے, اور 6 مہینے کے بعد انہوں نے اپنی اس خلافت سے دستبرداری کا اعلان کیا اور سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس جا کر ان کی بیعت کر لی, اور یہ اعلان کیا کہ آج کے بعد مسلمانوں کے 2 خلیفہ نہیں ہوں گے بلکہ 1 ہی خلیفہ ہوگا, اور وہ معاویہ ہوں گے رضی اللہ عنہ. تو اس طریقے پہ معاویہ رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے, اور انہوں نے اپنی زندگی میں بے شمار کارنامے انجام دیے. سب سے زیادہ فتوحات معاویہ رضی اللہ عنہ کے عہد میں ہوئی ہیں, اور سب سے زیادہ اسلام معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں پھیلا ہے. سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نے اپنے انتقال سے قبل اپنے بیٹے یزید کو اپنا ولی عہد مقرر کیا, اور ان کے لیے انہوں نے بیعت لینی شروع کی. جس وقت یزید کی ولی عہدی کا اعلان ہوا اس وقت 250 کے قریب صحابہ رضی اللہ عنہم زندہ تھے, اور جن جن لوگوں نے یزید کی ولی عہدی پر بیعت کی اور معاویہ رضی اللہ عنہ کے انتقال کے بعد یزید کی بیعت کی بحیثیت خلیفۃ المسلمین, ان میں عبداللہ ابن عمر, عبداللہ ابن عباس, عبداللہ ابن زبیر, عبداللہ ابن عمر بن العاص, یہ 4 ہیں جن کو محدثین کی اصطلاح میں اور احادیث کی کتب کی اصطلاح میں کہا جاتا ہے عبادلہ. عبادلہ جمع ہے عبداللہ کی, 4 بڑے بڑے عبداللہ جو کہ علم اور فضل اور تقویٰ اور زمد اور خوف الہی اور معاملات کو سمجھنے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج شناس ہونے کی حیثیت سے یہ صحابہ میں ممتاز درجہ رکھتے تھے. 4 عبداللہ, عبداللہ ابن عمر, عبداللہ ابن عباس, عبداللہ ابن عمرو بن العاص اور عبداللہ بن الزبیر رضی اللہ عنہم, ان 4 نے یزید کی بیعت کی. اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیثیں جن پر پوری امت کا اعتماد ہے بھری ہوئی ہیں کن سے؟ عبداللہ ابن عباس سے اور عبداللہ ابن عمر سے, یہ روایت کر رہے ہیں. اور عمر میں اور تجربے میں ان 4 سے کہیں زیادہ جو اونچے مقام پہ فائز تھے اور زہد اور تقویٰ کے لحاظ سے بھی ان 4 سے کہیں بلند وہ تھے میزبان رسول ابو ایوب انصاری، جن کے ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں چند مہینے قیام کیا جب تک آپ کا اپنا مکان بنا نہیں تھا، جن کے مکان کے سامنے آپ کی اونٹنی آ کے رک گئی جب آپ مدینے تشریف لائے۔ یہ میزبان رسول ہیں رضی اللہ عنہ، یہ ابو ایوب انصاری، انہوں نے بھی یزید کی بیعت کی، اور یہ چاروں عبادلہ، انہوں نے بھی بیعت کی۔ ذرا اور آگے چلیے، ایک اور ہستی ہیں جنہوں نے رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی 10 سال تک خدمت کی ہے، انس بن مالک رضی اللہ عنہ، انہوں نے بھی یزید کی بیعت کی ہے۔ اس کے بعد اور آگے چلیے، جن سے صحیح بخاری کی کئی حدیثیں روایت شدہ ہیں، جابر بن عبداللہ، جن کی روایت بارہا آپ سنتے رہتے ہیں، جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ، انہوں نے بھی ان کی بیعت کی۔ ذرا اور آگے چلیے تو ایک اور جلیل القدر صحابی ہمیں ملتے ہیں، ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ، ان کا نام بھی معروف ہے اور یہ نام اجنبی نہیں ہے، خاص طور پر ان کے لیے کہ جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم اور دوسری احادیث کی کتب کی احادیث کو سنتے یا پڑھتے ہیں۔ ذرا اور آگے چلیے تو ایک اور نوجوان صحابی ملتے ہیں، جن سے وہ دعائیں منقول ہیں جو دعائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سوتے ہوئے پڑھتے تھے، البراء بن عازب، البراء بن عازب، ان سے روایت شدہ رات کو سونے سے قبل کی دعائیں ریاض الصالحین کے درس میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ اور ایک اور ہیں سہیل بن سعد رضی اللہ عنہ، اور ایک اور ہیں سلمہ بن اکوع، ان کی روایت بھی ریاض الصالحین میں گزر چکی ہے اور ہم پڑھ چکے ہیں۔ یہ چند وہ نام ہیں جو میں نے گنوائے ہیں، ورنہ 250 کے قریب صحابہ نے یزید کی بیعت کی تھی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ سارے کے سارے مزدل تھے، ڈر کے بیعت کی تھی انہوں نے، اور کیا ان سب کو علم نہیں تھا کہ یزید فاسق و فاجر ہے، جس طریقے سے ہمارے یہاں پروپیگنڈا سبائیوں اور مجوسیوں نے پروپیگنڈا کیا ہے کہ یزید فاسق تھا، فاجر تھا، بے نمازی تھا، اور وہ کتوں اور مرغوں کو لڑایا کرتا تھا، اور نہ جانے کتنے کتنے عیب انہوں نے گنوائے ہیں یزید بن معاویہ اس کی ذات میں رضی اللہ عنہ ورحمہ اللہ تعالی۔ اب اگر اس کی ذات میں یہ سارے عیب تھے تو ان تمام عیوب سے کس طرح ان سب نے پردہ پوشی کی، اور یہ وہ ہیں کہ جو حق بات کی خاطر اپنی جان بھی گنوانے سے دریغ نہیں کرتے، یہ وہ ہیں جو رسول کے صحبت یافتہ ہیں، 1400 سال کے بعد قرآن و حدیث پڑھ کے حق کو پرکھنے اور قبول کرنے کا ایک معیار لوگوں کے ہاں پیدا ہو جاتا ہے، اور اللہ داس کو توفیق بھی دیتا ہے کہ وہ حق کی خاطر اپنی جان میں قربان کر دیتے ہیں۔ تو کیا یہ جنہوں نے رسول کی صحبت سے فائدہ اٹھایا، کیا ان کے بارے میں تصور ہم کر سکتے ہیں اور ہم سوچ سکتے ہیں کہ یہ خائن تھے؟ 10 سال تک ایک شخص رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتا ہے، کیا وہ مزاج سنا سے رسول نہیں بنے؟ 1400 سال بعد آ کر آپ محقق اور منصف اور سالس بن کے اپنے قلم سے یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ فلاں صحابی وہ ٹھیک تھا اور فلاں غلط تھا۔ تو یہ بولنے کہ جنہوں نے یزید رحمہ اللہ کی بیعت کی اور اس کا ساتھ دیا، اس طریقے پہ معاویہ رضی اللہ عنہ نے اپنی زندگی میں اپنی خلافت اپنے بیٹے کو سونپی، اور صحیح بخاری میں ایک اور صحابی ہیں، بزرگ ہیں، بوڑھے ہیں، المغیرہ بن شعبہ، جو کئی دعائیں اور اذکار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ المغیرہ بن شعبہ یہ جلیل القدر صحابی ہیں اور بوڑھے صحابہ میں سے ہیں، یہ یزید کی ولی عہدی کے مسئلے کو لوگوں کے سامنے لانے میں پیش رہے ہیں، اس لیے بعض لکھنے والوں کا غصہ ان پہ بھی اترا ہے، لیکن یہ بزرگ صحابی ہیں اور انہوں نے کئی دعائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کی ہیں جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں موجود ہیں۔ المغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ، اور یہ کوفہ کی جامع مسجد میں خطبہ دیا کرتے تھے اور ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ اگر اس طریقے کا خطبہ سننا چاہتے ہو اور اس طریقے کی نماز پڑھنا چاہتے ہو جس طریقے پہ اللہ کا حبیب علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی میں خطبہ دے کے نماز پڑھایا کرتا تھا کہ میرے پیچھے آ کے نماز پڑھو اور میرا خطبہ سنو. یہ مزار سلاس تھے اور اس صحبت کے یہ تربیت یافتہ تھے کہ جس اس ہستی کے پاس یہ بیٹھے کہ جس کی خدمت میں بیٹھنے کا ایک لمحہ اگر آج کسی شخص کو ملنے کے بارے میں کوئی شخص یہ سوچ لے, اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ ارشاد فرمایا کہ میری امت میں ایسے لوگ بھی پیدا ہوں گے جن کی خواہش یہ ہوگی کہ وہ اپنی جان اور مال اور سب کچھ لٹا دیں لیکن ایک لمحے کے لیے میری محفل اور صحبت میں آ کر وہ بیٹھ جائیں. خوشا وہ دور کے جب فیض عام تھا اس کا صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس طریقے پہ یہ سلسلہ جاری رہا خلفاء کا جو کہ معاویہ رضی اللہ عنہ سے ان کے بیٹے تک آیا. اور انہی میں عمر بن عبدالعزیز تھے رحمہ اللہ جو کہ ایک اچھے اور اسی بادشاہوں کے خاندان سے ان کا تعلق تھا اور خلیفہ بننے سے پہلے یہ بہت زیادہ فضول خرچ تھے اور ان کے بارے میں یہ آتا ہے کہ جس گلی سے گزر جایا کرتے تھے کئی دن تک وہ گلی مہکتی تھی اس خوشبو سے جو خوشبو یہ لگایا کرتے تھے. لیکن جب یہ خلیفہ بنے تو اپنی بیوی سے کہا کہ جو زیور تم نے پہنا ہے اس زیور کے بارے میں اللہ نے اگر تم سے پوچھ لیا تو تم اللہ کو کیا جواب دوں گی, اس لیے تم اس سارے کے سارے زیور کو بیت المال میں جمع کر دو اور میری اس ملت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت کے غربا اور فقراء اور یتیم اور بیواؤں کے کام یہ چیز آ سکتی ہے. انہوں نے اس طریقے پہ ان کا عہد خلافت دو سال تک تقریباً رہا ہے لیکن اللہ نے اتنی برکت دی تھی کہ انہوں نے ان کے وزیر خزانہ نے ان سے کہا کہ بیت المال بھر گیا ہے اور اب ہمارے پاس مصرف نہیں ہے کہ ہم کہاں مصرف پیسوں کا استعمال کریں. تو عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے یہ اعلان جاری کیا کہ جس آدمی کے ذمے کسی کا جتنا قرض ہو وہ آ کر بیت المال سے لے جائے. یہ اعلان پوری دنیا میں ہوا اس لیے کہ ان کی حکومت چند سو کلومیٹر اور یہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے نما ملکوں پہ نہیں تھی بلکہ ان کی حکومت یہاں سے لے کے مکران اور سندھ کے ساحل تک تھی اور چین اور روس بھی ان کی اسلامی حکومت کے زیر نہیں آتا تھا. کچھ عرصے بعد دوبارہ درخواست یہ دی گئی کہ اس اعلان کے بعد لوگ آئے اور کروڑوں دراہم اور دینار لے گئے لیکن پھر بھی مال سے بیت المال بھرا ہوا ہے اور ہمارے پاس مصرف نہیں ہے. ارشاد فرمایا کہ اب یہ اعلان کرو کہ جو جو لوگ غلام ہیں اور اپنے آقاؤں کو اور اپنے سیدوں کو جتنا پیسہ وہ مانگتے ہیں دے کر اپنے آپ کو چھڑا سکتے ہیں آزاد کر سکتے ہیں, جن کے ذمے کوئی جرمانہ وغیرہ ہے دیت وغیرہ, وہ آ کر جتنا پیسہ بچاتے ہوں بیت المال سے لے لیں. پھر لاکھوں لوگ آئے اور اپنی اپنی حاجات پوری کر کے چلے گئے اور پھر ان سے کہا گیا کہ مال میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی. اس کے بعد یہ اعلان کیا کہ یہ اعلان کر دو کہ جس جس آدمی نے شادی نہیں کی اس کی شادی پہ جتنا خرچہ ہوتا ہو وہ آ کر بیت المال سے لے جائے اور وہ شادی کرے. اس طریقے پہ پھر یہ اعلان ہوا کہ جس کا مکان نہیں ہے وہ مکان بنائے اور جس کی زمین نہیں ہے وہ زمین لے اور اس کو آباد کرے. ہر مرتبہ یہی جواب ملتا کہ بیت المال میں کوئی کمی باقی نہیں ہوئی. یہ وہ برکت تھی جو اللہ کی طرف سے اللہ تعالی جب اپنے مخلص بندوں کو خلافت صغرا اور خلافت کبرا دیتا ہے تو ساتھ ان کی زندگی میں ان کے مال میں ان کے رزق میں اللہ برکت بھی دیتا ہے. یہ وہ برکت تھی جو اس زمانے میں موجود تھی. 108 ہجری میں ان کا